محبت پہ رو رہی ہے ستم رسیدہ نبی کی بیٹی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات بر محمد وعلى. سب سے پہلے تو دعا ہے پروردگار جو مومنین مومنات مسلمین والمسلمات بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرمائے، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ شفا کامل و عاجل عنایت فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں پروردگار معرفت کے ساتھ بار بار حج و زیارت سے مشرف فرمائے. پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرمائے، ہمیں آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرمائے. پروردگار ہمیں شر شیطان سے جنونس کے شر سے محفوظ فرمائے. پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرمائے. پروردگار ہمارے بارے میں امام زمانہ جل اللہ فرجہم الشریف کے جلد ظہور فرمائے، ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرمائے، ان کی کما حق و معرفت نصیب فرمائے. پروردگار بانیان مجالس برادر سید نثار عابدی میرے مالک و خالق اور جنہوں نے بھی زحمت کی ہے سب کی زحمات کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما اور سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگار تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے، جو جو دعائیں مومنین اور مومنات کے دلوں میں ہیں سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. بار محمد و آل محمد صلوات. قبلہ شیخ اعجاز بہشتی صاحب تشریف فرمائے ہیں. پروردگار تمام تر علماء حقہ کو طول عمر بابرکت نصیب فرمائے اور توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. صلوات بر محمد و آل. عزیزان محترم، آج تین روزہ مجالس کی آخری مجلس ہے اور یہ ایام فاطمیہ دوسری تاریخ آج تین جمادی الثانی ہے. کل میں نے عرض کیا تھا شب جمعہ، تو ایک دو جملے شب جمعہ کے حوالے سے عرض کیے تھے. آج روز جمعہ ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ روز جمعہ روز ظہور امام زمانہ عجل اللہ فرجہم الشریف ہے. زیادہ رکوں گا نہیں، لیکن ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنے زمانے کے امام کا تھوڑا سا تذکرہ جو ہے وہ ضرور کر دوں، ریمائنڈر کے طور پر، ریمائنڈ ہو جائے، تذکر ہو جائے. عزیزان محترم، تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ شلوہا یونیورسٹی، انہوں نے ایک کانفرنس کروائی تھی جس میں بڑے بڑے دنیا کے پروفیسرز بلائے، ان کا ہسٹری ڈپارٹمنٹ، اور انہوں نے کہا کہ پتہ کرو یہ شیعہ جو ہیں تمام تر ظلم و ستم کے باوجود سروائیو کیسے کر رہے ہیں. اور اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو اوپر سے شروع کریں، اب بہت پیچھے نہ جائیں، تب بھی حجاج ابن یوسف، متوکل عباسی اور بڑے بڑے جابر، فاسق و فاجر، جنہوں نے ایسے ایسے ظلم کیے ہیں کہ اگر انسان ان کے مظالم کو پڑھ لے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ جو ابن زیاد کا زندان آپ نے مختار نامے میں دیکھا ہوگا، انسان دیکھ کر جو ہے وہ تصور کر لے تو حالت غیر ہو جاتی ہے. حتیٰ یہاں تک کہ آپ اگر پوری پاکستان کے اندر، بر صغیر کے اندر جو سادات موجود ہیں، یہ کیوں آئے ہیں یہاں پر اپنا عرب خطہ چھوڑ کر؟ یہ بھی اپنی عزت ناموس، اگرچہ دین کی تبلیغ، لیکن باہر صورت عزت اور ناموس بچا کر یہاں پر آئے. اور حتیٰ یہ بھی ہے انفارچونیٹلی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جوانوں کو اس پر بھی کام کرنا چاہیے جیسے بھی ہو سکے، کہ یہ جو آپ کو غیر شیعہ سادات نظر آتے ہیں، در حقیقت یہ بھی شیعہ ہی تھے، لیکن حالت تقیہ میں گئے اور اس کے بعد باہر واپس آ نہیں سکے اور ابھی تک وہیں پر قائم اور دائم ہیں. ویلا ظاہر ہے سارے کے سارے. اب سمپل سی بات ہے نا، میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کرنے لگا ہوں احتیاط کے ساتھ، کون سا شخص ایسا ہوگا جو اپنے جد امام جعفر کو چھوڑ کر ان کے شاگرد کی فکر پر عمل کرے گا؟ عقل قبول نہیں کرتی نا، تو میری جد ہیں جن کو ہم جعفر صادق کہتے ہیں. لیکن بہرحال انہوں نے کہا پتہ کرو کہ یہ شیعہ جو ہے نا تمام تر ظلم و ستم کے باوجود سروائیو کیسے کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ دو نقطوں پر آ کر انہوں نے خلاصہ کر دیا تھا، کہا کہ دو ڈاٹس ایسے ہیں، دو نقطے ایسے ہیں کہ جب تک یہ موجود ہیں کوئی شیعت کو ختم نہیں کر سکتا، یہ سروائیو کرتے رہیں گے جتنا مرضی ظلم کر لیں. اور وہ کیا تھا؟ ایک ریڈ ڈاٹ اور ایک گرین ڈاٹ. کہا ریڈ ڈاٹ انڈیکیٹس دی شہادت آف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، کا ان کو قربانی کا جذبہ وہاں سے ملتا ہے، ہے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا، یہ کربلا سے درس حاصل کرتے ہیں. جب کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو ان مصیبتوں کو یاد کر کے اپنی مصیبت کو بھول جاتے ہیں، اور یہ کربلا جب تک ان کے دوران موجود ہے، ان کے درمیان موجود ہے، جب تک حسین ابن علی موجود ہیں، اس وقت تک کوئی ان کو شکست نہیں دے سکتا. اور اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ہر چیز پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، عزاداری پر نہیں ہو سکتا. عزاداری ہماری شارغ حیات ہے اور اسی کو زندہ رکھتے ہیں تاکہ دین زندہ رہے. تو عزاداری ظاہر ہے، اور کہاں کہاں سے نکال کر لائے ہیں نا ہمارے بزرگوں، کیسی کیسی قربانیاں دے کر آئے ہیں. اگرچہ تائید الہی بھی شامل تھی، آپ اگر ہندوستان سے پاکستان جب ہجرت کر کے جو بزرگان آئے ہیں ان سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں جب ہم نئے شہروں میں گئے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں تھا کرنا کیا ہے، تو آخر میں گھر میں بیٹھ کر رونا شروع کیا کہ چاند رات ہو گئی ہے، تو صبح کوئی جلوس، کوئی مجلس، تو وہ کسی کے متعلق ملتا کہ کسی کی بزرگ نے جو ہے نا کوئی چادر اٹھا کے دے دی کہ یہ بیچ کر علم بنا کے گھروں سے نکلو حسین حسین کرتے ہوئے. اور آج بڑے بڑے جلوس ہیں جن کی بنیاد دو دو تین تین افراد نے رکھی تھی، اللہ نے برکت دی. کہا نمبر ایک تو یہ نا ریڈ ڈاٹ ہے، جب تک کربلا ہیں، جب تک قربانی حسین ہیں، کوئی ان کو شکست. اور دوسرا کہا ایک ہے گرین ڈاٹ، کا وہ کیا ہے؟ کہا جب تک ان کے اندر امید ظہور امام زمانہ موجود ہے ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. استاد سبت جعفر شہید نے کہا تھا نا, حال دل سنائیں گے جب امام آئیں گے. اور جب بھی ان پر مصیبت پڑتی ہے نا تو یہ کہتے ہیں نا زمانے کے امام, ان کا ظہور ہو لینے دیجئے. اس امید پر یہ زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے, قائم ہیں اور قائم رہیں گے. اور میں عزیزان محترم ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے آگے بڑھوں گا آج کے تناظر میں, چونکہ زمانے کے امام کا ذکر ہو رہا ہے, کہ آج جو کچھ یہ شام کے اندر ہو رہا ہے اور جو کرنا چاہتے ہیں, شاید یہ تاریخ پڑھ کے نہیں آتے گھر سے نا. اگر یہ تاریخ پڑھ کر آئے نا تو کبھی بھی یہ جو نعرے لگاتے ہیں, اور ابھی آج ہی میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو کے, بدبخت جو ہے نا وہ علم گرا کر اور جناب جو ہے نا بری بری گالیاں شیعوں کو دے رہا, اگلے ہی دن وہ پک اپ کی بیک سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو پکڑا ہوا ہے کہ بدبخت ادھر آنا, تجھے بتاتے ہیں تو کربلا جانا چاہتا ہے. ہیں ابھی بچانے والے, کلو نا عباس ایک یا زینب کا نعرہ لگایا تھا نا. اچھا عزیزان محترم, یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا. جب یہ پہلا حملہ ہوا ہے نا, داعش شروع ہوئی اور بڑے انہوں نے سر کاٹ کے اور گھبرا گئے تھے لوگ, پوری دنیا کے اندر وحشت زدہ کر دیا تھا. یہ ایک اصول بھی ہوتا ہے نا, پہلے وحشت پھیلائیں, نفسیات ہوتی ہے, دنیا کو بتائیں ہم بڑے وحشی ہیں تاکہ لوگ ویسے ہی ڈر جائیں, اور پھر دھمکی لگائیں کہ خبردار مشینہ کرنا, وہیلا اڑا کے رکھ دیں گے, ہم تو وہ وحشی ہیں جو گردنے کاٹ دیتے ہیں. یہ ایک دہشت کی فضا تھی اس زمانے میں. میں نجف میں تھا اور جا رہا تھا, میں نے خود جو اپنے آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا, ایک بزرگ عالم دین وہ آغا سستانی کے دفتر سے باہر نکلے اور وہ بڑبڑاتے ہوئے جا رہے تھے. یہ میں آپ کو اپنا واقعہ بیان کر رہا ہوں, بڑبڑاتے ہوئے جا رہے تھے. میں نے دیکھا, میں نے سلام کیا تو وہ بڑبڑا رہے تھے کچھ. میں نے کہا آغا کیا ہوا, خیریت ہوا؟ آپ آغا کے دفتر سے آ رہے ہیں؟ چونکہ حالات ظاہر خراب تھے اور پورے عراق کے اندر سچویشن عجیب سی بنی ہوئی تھی, بڑی ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہنے لگا ہوں. تو وہ بڑبڑاتے ہوئے کہتے ہیں, ابھی میں آغا سستانی کے پاس گیا تھا اور میں نے کہا کہ آپ حالات و واقعہ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, تو سید نے ایک جملہ کہا اور وہ دہرا رہے تھے. جانتے کیا کہا تھا سید نے؟ کہا کہ جاؤ اور جا کر جن کو بتانا ہے بتا دو کہ آج ہم زینب کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے. کہتے تھے ہم نے جا کر شہزادی زینب کا حرم گرا دینا. کہا آج جب تک ہم ہیں نا, آج تم وہ نہیں کر سکتے جو تم نے اس وقت کر لیا تھا, شامیاں بسند بازو زینب و کلثوم را. جب تک سب کچھ لٹائیں گے لیکن آج جو ہے یہ نہیں ہونے دیں گے. اور الحمدللہ رب العالمین, میں جنگ کے دوران میں سیریا گیا حرم میں, تو وہاں پر جو حرم کا انچارج تھا نا سیکورٹی کا, اس نے کہا سید آپ کو کیا بتائیں کہ ہماری حالت کیا ہوتی تھی, یہاں پر 50 جوان خوبصورت خوبرو شہزادی زینب کو کہہ کے نکلتے تھے, شہزادی زینب آج آپ کے عباس ہم ہیں. اور کہا 50 نکلتے تھے, کبھی 25 واپس آتے تھے, کبھی 20 واپس آتے تھے, ایسی قربانیاں دے کے حرم کو بچایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زمانے کے امام کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. کتنا بھی ظلم کر لو, آج ہم دبنے والے نہیں ہیں. یہ زمانہ ظہور امام زمانہ کا دور ہے. تو عزیزان محترم, کہا کہ یہ دوسری جو گرین ڈاٹ امید ہے, جب تک ان کے اندر یہ امید موجود ہے ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. صلوات بر محمد و آل محمد. اور تاریخ سے ایک عجیب واقعہ ملتا ہے, بس جلدی سے بیان کر کے اس چیپٹر کو کلوز کرتا ہوں, آگے چلتا ہوں. تاریخ سے ایک عجیب واقعہ ملتا ہے. تاریخ کس لیے ہے؟ وَقُلْ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فَؤَادَكَ. قرآن میں اللہ نے انبیاء کے قصوں کو بیان کیا تھا کہ دل مضبوط ہو. اور میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں, عجیب, اللہ نے کسے کہا؟ وَقُلْ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فَؤَادَكَ. اے نبی, ہم نے آپ پر ماں قبل انبیاء کے قصوں کو ریپیٹڈلی نازل کیا تاکہ آپ کا دل قوی ہو جائے. آپ نے کبھی سوچا کہ یہ کس دل کی بات ہو رہی ہے؟ قلب پیغمبر کی. لو نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اب یہ اتنا وزنی قرآن کہاں نازل ہوا ہے؟ نزل الفرقان على قلبك. اے حبیب, آپ کے قلب پہ نازل کیا, جو اتنا قوی دل ہے کہ جس پر قرآن نازل ہوا اس کی مضبوطی کے لیے خدا کہہ رہا ہے میں نے قصوں کو نازل کیا ہے. کیا رسول خدا کو ضرورت تھی کہ ان کا دل قوی ہو؟ نہیں, آپ کے لیے اور ہمارے لیے قصے بیان کیے تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو. ایک ہی قصہ فقط, بحرین کے علماء تھے اور وہاں پر ناسبیوں نے, وہ جو مغرض تھے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے آ کر خلیفہ کو انار دیے, کہا اس کے اوپر دیکھو جن کو یہ نہیں مانتے ان کے نام لکھیں, اللہ نے بھی بتا دیا ہے کہ حق ان کے ساتھ ہے. انہوں نے 3 دن کی مہلت مانگی اور چلے گئے. پہلے دن مختصر سا کر کے آگے بڑھ رہا ہوں, پہلے دن اپنے میں سے بزرگ متقی پرہیزگار کو کہا جاؤ جا کے زمانے کے امام کو پکارو. وہ گیا بیابان کے اندر اور العجل العجل کی صدایں بلند کرتا رہا, ساری رات بلاتا رہا, کوئی نہیں آیا. دوسرے دن دوسرے کو بھیجا, کوئی نہیں آیا. تیسرے دن تیسروں کو بھیجا اور طلوع فجر کے قریب ایک مرتبہ دیکھا کہ صاحب الزمان تشریف لا رہے ہیں. قدموں پہ گر کے کہتا ہے مولا 3 دن سے پکار رہے ہیں اور آپ اب تشریف لائے ہیں, ہماری تو جان نکل گئی تھی, آج وقت ہے, ہم نے جا کر جواب دینا ہے, مولا آپ 3 دن کے بعد تشریف کیوں لائے؟ تو امام نے مسکرا کے کہا کہ تمہیں کس نے کہا تھا تم 3 دن کی مہلت مانگو؟ تم اپنے آپ کو بے وارث سمجھتے ہو کیا؟ تمہارا امام موجود ہے, تم انہیں کہتے کہ ہم ابھی جواب دیتے ہیں, اگر میں تمہاری مدد نہ کرتا تو اعتراض کرتے. 3 دن کی مہلت تم لے کر آئے ہو اور یہ جواب سنو اور جاؤ. بس عزیزین محترم زمانے کے امام, تاریخ بھری پڑی ہے واقعات سے کہ کیسے کیسے مدد کی ہے مجتہدین سے لے کر عام مومنین تک, ثابت ہو سکے کہ زمانے کے امام موجود ہیں, ان سے ارتباط برقرار کیجئے. امید کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں, روایت ہے کسی نے امام سے پوچھا تھا, مولا یہ بتائیے جب میں استغاثہ کرتا ہوں تو میری آواز کتنی دیر میں زمانے کے امام کے کانوں تک پہنچتی ہے؟ میں تھوڑا آہستہ سے تسلی سے بیان کرنے لگا ہوں تاکہ تھوڑا اس پر بعد میں بھی غور کیجئے گا اور پھر چلتے پھرتے اپنے زمانے کے امام کو پکارنے کی کوشش کیجئے گا. آج بالخصوص روز جمعہ ہے, دعائے ندوہ پڑھنے کی تاکید ہے, ہر روز دعائے عہد پڑھنے کی تاکید ہے. سنو گے, کہا کہ مولا میں اپنے زمانے کے امام کو پکارتا ہوں, کتنی دیر میں میری آواز زمانے کے امام کے کانوں تک پہنچتی ہے؟ مسکرا کے فرمانے لگے, مومن سن, تیری امید کے لیے اتنا کافی ہونا چاہیے, جب تو زمانے کے امام کو پکارتا ہے تو تیرا استغاثہ جب تیری اپنی زبان سے نکلتا ہے وہ تیرے اپنے کانوں تک پہنچنے سے پہلے زمانے کے امام کے کانوں تک پہنچتا ہے. تمہارے اپنے کانوں تک دیر سے پہنچتا ہے, پہلے زمانے کے امام کے کانوں تک پہنچتا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. بارس العزیز محترم اسی امید پر قائم ہیں اور قائم رہیں گے اور انشاءاللہ ظہور امام زمانوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ. عزیز محترم میں نے پہلے دن یہ بات عرض کی تھی, آج تیسرا دن ہے کہ جب بھی ہم صدر اسلام کی کسی شخصیت کو بالخصوص جب تک قرآن نازل ہو رہا تھا پرکھنا چاہیں تو 3 ہمارے پاس میزان ہیں. نمبر 1, قرآن میں دیکھیں کہ اس کے متعلق کیا ہے, مدح میں یا مذمت میں, تاکہ پتہ چل سکے اللہ کے نزدیک اس کا مقام کیا. نمبر 2, حدیث رسول, اور حدیث میں نہ فقط یہ کہ فرمان بلکہ کنڈکٹ, عمل رسول خدا کا کیا ہے. اور نمبر 3, آئمہ علیہ السلام نے ان کے متعلق کیا فرمایا. اچھا, اب شہزادی کے متعلق بھی ایسا ہی ہے, 100 کے قریب آیات قرآنی جس میں اشارتاً کنایتاً کرداراً القاباً ظاہراً باطناً وہ شہزادی کا ذکر ملتا ہے, سورہ کوثر سے لے کر سورہ دہر سے لے کر آیہ مباہلہ سے لے کر آیہ تطہیر سے لے کر اور اجر رسالت سے لے کر, اب جتنی تفاصیل جو ہے نا وہ موجود ہیں شہزادی کے متعلق وہ ملتی. اب آتے ہیں رسول خدا اور آئمہ علیہ السلام کے متعلق, فرامین آئمہ ملتے ہیں اور حدیث. اچھا, اب میں ایک پہلو سے تھوڑا آگے بڑھنا چاہوں گا تاکہ 2-3 باتیں جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں گزارش کروں. سب سے پہلا, امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان, امام فرماتے ہیں نحن حجج اللہ علی خلق, ہم اللہ کی حجتیں ہیں روئے زمین پر خلق کے لیے, مخلوق کے لیے. وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا, اور ہماری جدہ فاطمہ الزہرا ہم آئمہ پر اللہ کی حجت ہیں. اچھا, اب یہ حجت کا فلسفہ 2, نمبر 1 حجت سے مراد کیا ہے, حجج اللہ. اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا مقدمہ بنا لوں عزیزان محترم, وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی آئمہ کی بات کرتے ہیں تو 2 جنبے ہیں آئمہ کے اور ہمارے بھی 2 جنبے ہیں, بائی دا وے ہر انسان ایسا ہی ہے, لیکن فرق ہے. اب یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی وہ ہمارے جیسے ہیں یا ہم ان جیسے نہیں, ایسا نہیں ہے, فرق ہے لیکن دونوں جنبے ہیں, دو ان کے دو ہمارے. اچھا, ایک ہوتی ہے باڈی, یہ جو جسم ہے نا یہ باڈی ہے. اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ یہ جو موبائل ہے, ڈیوائس جو آپ کی جیب میں ہوتی ہے نا موبائل, یہ اس کی ایک باڈی ہے. اچھا, اس کی شیپ مختلف ہوتی ہے. ابھی آئی فون 16 آ گیا, اس کی شیپ مختلف ہے, 15 کی مختلف ہے, 14 کی مختلف ہے, ایسے ہی ہے نا. یا سیمسنگ, اس کی شیپ, ایک تو اس کی باڈی ہے. اب جسم کو سمجھنا ہو تو یہ سمجھ لیں یہ باڈی ہے. ایک اس کے اندر ہوتا ہے آپریٹنگ سسٹم, ایک ہے باڈی ایک ہے آپریٹنگ سسٹم. میرے سامنے جوان بیٹھے ہوئے ہیں, انشاءاللہ ڈیفینیٹلی آپ کو سمجھ آئے گی. کوئی بہت زیادہ ٹیکنالوجی سلیکن ویلی کی بحث نہیں کرنے لگا ہوں, بڑی سمپل سی بات ہے. ایک ہے باڈی ایک ہے سسٹم. اچھا, باڈی جو ہے وہ ڈیوائس, وہ کسی بھی کمپنی کے, اس کے اندر آپریٹنگ سسٹم. اب دو آپریٹنگ سسٹم اس وقت دنیا میں پائے جاتے ہیں, ابھی تک وہ تیسرا سسٹم نہیں آیا. ایک ہے آئی او ایس, ایک ہے اینڈرائڈ, ایسے ہی ہے نا. اچھا, بہت ساری کمپنیاں ہیں جو اینڈرائڈ استعمال کرتی ہیں, بہت ساری کمپنیاں, بلکہ ایپل ہی ہے جو آئی او ایس استعمال کرتا ہے. ان کا اپنا اختصاصی سسٹم ہے, ان کی جتنے بھی پروڈکٹ ہوں گے اس میں آئی او ایس سسٹم ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اب باڈی ایک جیسی ہو سکتی ہے شکل میں, ظاہر میں, سائز میں, کلر میں. آپ دیکھیں تو سیمسنگ کا جو فون ہوگا ہو سکتا ہے ایک جیسا ہو, نقل کیا ہو ایک دوسرے کو, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن مہم کیا ہے, پیسے کس کے ہیں, قیمت کس کی ہے, آپریٹنگ سسٹم کی, کہ یہ آپریٹنگ سسٹم بہتر ہے. اچھا, اب آپ میں, ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے, آپ کا ہمارا آپریٹنگ سسٹم ہے, ان کا بھی ہے, وہ کیا ہے. یسالونک عن الروح کل الروح من امر ربی, اے میرے حبیب آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا, ان سے کہو اللہ کا امر ہے. تو جو ہمارے وجود میں آپریٹنگ سسٹم ہے وہ اللہ کا امر ہے, جو ان میں ہے وہ نور خدا ہے. جسم ایک جیسا ہے ظاہری طور پر, جسم ایک جیسا ہے. اور لوگوں کو غلط فہمی ہوگی نا, ظاہر کو دیکھ کر باطن نہیں دیکھتے نا بھائی. ڈیوائس کو دیکھ کر فیصلہ نہ کرو اس کی قیمت کیا ہے, پہلے یہ دیکھو اس میں سسٹم کیا ہے. اچھا, اب ہمارے اندر سسٹم کیا ہے, امر پروردگار, روح امر ہے اور اسی سے چلتا ہے. اور میں اس کی مثال بھی دیتا ہوں, جب انتقال ہوتا تو کیا ہوتا ہے, بندہ تو یہاں پڑا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں یہ فلاں کی ڈیڈ باڈی, فلاں کیا ہے, وہ آپریٹنگ سسٹم چلا گیا. روح نکل گئی تو آنکھیں بند, روح نکل گئی تو کان بند, نوک نکل گئی زبان بند, وہ آپریٹنگ سسٹم ہی چلا گیا. ڈیوائس پڑی ہو یا پڑی رہے اس کو جا کے دفنا آئیے, بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو اصل تو آپریٹنگ سسٹم ہے نا. اچھا, اب ان کے آپریٹنگ سسٹم میں اور ہمارے آپریٹنگ سسٹم میں فرق ہے. وہ فرق کیا ہے کہ وہ نور پروردگار ہیں اور ہم جو ہیں وہ امر الہی سے متصل ہیں. اچھا, یہ بات. اب آگے آئیے, دو جنبے ان کے ہو گئے نا, ایک بشری ایک نورانی, ایسے ہی ہے. عزیزین محترم, جب ہم آئمہ کی بات کریں, ہم, میں اور آپ, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, زیادہ انفیسائز کس طرف جگہ کرنا چاہیے, آپریٹنگ سسٹم پر یا ظاہر پر؟ تھوڑا آپ بھی سوچے نا, ذرا زیادہ مہم کیا ہے, کون سا. دو جنبے ہو گئے نا, ایک نورانی ہے, نورانی جنبا, اور ایک بشری ہے. اب ہمارے لیے مہم کیا ہے؟ اچھا چلیں آسان کر دیتا ہوں, جو جنبا نورانی ہے وہ تو مختص ہے ان کے ساتھ. میری ڈیوائس کے اندر جو ہے نا وہ آپریٹنگ سسٹم آ ہی نہیں سکتا, نہیں آ سکتا نا. تو جو رسول خدا کے متعلق اللہ رب العزت نے کہا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, تمہارے لیے بہترین پریکٹیکل نمونہ رسول خدا ہیں, تو وہ کون سے جنبے سے ہیں؟ بھائی رسول خدا کیا ہیں؟ لقد کان لکم فی رسول اسوۃ حسنۃ, کہا یہ تمہارے لیے رول ماڈل ہیں. اب وہ رول ماڈل ہیں, ان کا کون سا جنبہ رول ماڈل ہے؟ نورانی ممکن ہی نہیں ہے. انا وعلی من نور واحد, یہ وہ مختص نور ہے, نہ آپ ہیں نہ میں ہوں, وہ ممکن ہی نہیں ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی, وہ وحی جو آتی ہے کہاں پر آتی ہے؟ نورانی جنبے پہ آتی ہے, بشری پر نہیں. وہ نورانی جنبہ. اچھا, اب جو نورانی جنبہ ہے اس میں تو ممکن ہی نہیں ہے نا, میری تو سسٹم ہی ڈیفرنٹ ہے نا, میں تو سوچ بھی نہیں سکتا ہوں نا. بھئی بات کو سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر وہ جو ان کا نورانی جمع, مثلا مولا کائنات کا ارشاد ہے کہ میں نے در خیبر کو اس جمبا نورانی سے اکھاڑا تھا, دو انگلیوں سے. کائنات میں کوئی شخص ایسا ہے جو کہے میں علی کی طرح یہ کر سکتا ہوں؟ کیوں کیوں, وہ جمبا نورانی ہے, ممکن ہی نہیں ہے. وہ علی کی روحانیت جو تھی من اللہ اکھاڑ دیا, تم نہیں کر سکتے ہو, ٹھیک ہے نا. لیکن کیا پورے کا پورا مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا کردار جو ہے میرے لیے ناممکن ہے کہ میں کہوں وہ کہاں اور میں کہاں؟ جو معجزات ہیں وہ اپنی جگہ پر نا, جو رسول خدا نے معجزہ دکھایا وہ اپنی جگہ پر نا. جمبہ نورانی جو ہے, مثال کے طور پر مولا علی کے متعلق ملتا ہے اور شہزادی فاطمہ کے متعلق ملتا ہے, روایات میں تاریخ میں لکھا ہوا ملتا ہے. ایک دن گھر میں تشریف فرماتی بی بی خدیجہ, رسول خدا تشریف لائے, دیکھا کہ بی بی گفتگو فرما رہی ہیں, تو رسول خدا نے پوچھا شہزادی سے, بی بی سے, کہ آپ کس سے گفتگو کر رہی ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ جو بچی میرے پیٹ میں ہے وہ مجھ سے باتیں کر رہی ہے. اب کوئی بچہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں میں بھی بول سکتا ہوں؟ نہیں نا. کیوں؟ وہ جمبا نورانی ہے, وہ فاطمہ ہے. اور اسی طرح سے فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ میرے پیٹ میں جب علی ابن ابی طالب تھے تو وہ مجھ سے باتیں کیا کرتے تھے. یہ اور ہیں, ہم اور ہیں, ایسے ہی ہے نا. اچھا, لیکن عزیزین محترم اب کیا ہے کہ اللہ کی حجتیں ہم پر آئمہ اور ان پر حجت شہزادی فاطمہ. اب یہ حجت کا معنی کیا ہے؟ حجت اللہ کیا ہے؟ کیا مطلب ہے کہ یہ حجتیں ہیں ہمارے لیے, رول ماڈل ہیں اور حجتیں؟ نمبر ایک, یہ رول ماڈل ہیں ہمارے لیے جنبا بشری میں, یعنی جو بشری جنبا ہے اس میں جو کچھ کر کے دکھایا ہے وہ ہم سے چاہتے ہیں کہ آپ بھی کرو اور تم کر سکتے ہو. جنبا نورانی نہیں, یہ جو بشری ہے. اچھا سنیے گا, قیامت کے دن آپ گئے خدا کی بارگاہ میں, پروردگار کے نور کا جلال ہوا جہاں پر بھی ظاہر ہوگا, خدا نے پوچھا کہ اس کا مواخذہ کرو, یہ صبح فجر کی نماز نہیں پڑھتا تھا, نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے. اور کہا کہ پوچھو اسے نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا, وہ پلڑ کے خدا سے کہتے, بزرگان نے بڑا خوبصورت ڈسکرائب کیا, وہ پلڑ کے خدا سے کہے کہ پروردگار تو میرا کیسے مواخذہ کر سکتا ہے, تجھے تو اونگ تک نہیں آتی, تجھے کیا پتا نیند کیا چیز ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, پروردگار تجھے تو نیند اونگ تک نہیں آتی, تجھے کیا پتا نیند کیا چیز ہے, میں سویا رہتا تھا نہیں اٹھ پاتا تھا. تو یہاں پر حجت کہاں سے آ گئی؟ اتمام حجت کے بغیر سزا نہیں ہوگی. تو پروردگار جواب کیسے دے گا؟ ظہر کا ٹائم ہوا, ظہرین کیوں نہیں پڑھی؟ پروردگار تیری کون سی اولاد ہے؟ لم یلد ولم یولد ہے. اولاد کے لیے کمانا بڑا مشکل ہوتا ہے, محنت مزدوری کرنا پڑتی ہے, بیچ میں چھوڑ کے نماز پڑھنا بڑا مشکل تھا. اب پروردگار سوال کیے جا رہے ہیں, گرمیوں میں روزے کیوں نہیں رکھے, عبادت کیوں نہیں کی, حج کیوں نہیں کیا, بڑا مشکل ہوتا ہے, پورا پیسہ اکٹھا کرنا, خمس کیوں نہیں دیا؟ پروردگار یہ جو پیسے کی محبت ہے, عزیزان محترم یہ سارے سوال جواب ہو سکتے ہیں نا. کہا قیامت کے دن جب انسان خدا سے سوال کرے گا تو خدا کہے گا رک ذرا, ابھی تجھے بتاتا ہوں, لاؤ ان حجتوں کو جن کو میں نے نور بنا کے لبادہ بشریت میں بھیجا تھا. اب جو کہتا ہے کہ میری صبح کی نماز اس لیے قضا ہوتی تھی کہ میں سویا رہتا تھا اور پروردگار تجھے نیند نہیں آتی, تو خدا کہے گا یہ دیکھو علی ابن ابی طالب جس نے یہ کہا تھا, اے صبح صادق گواہ رہنا, تو نے کبھی علی کو بستر پہ سویا ہوا نہیں پایا. تو اب مولا کائنات لبادہ بشریت میں سسٹم نورانی ہے, لیکن صبح اٹھ کر جو ہے وہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ لبادہ بشریت میں عبد پروردگار کیسے بننا, عبادت کیسے کرنی ہے, اولاد بھی ہے, سب کچھ بشری تقاضے ہیں, پریکٹیکل کر کے دکھا دیا. یہ ہے حجت, یہ ہے حجت. اور ایسے ہی ظاہر ہے باقی آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے, جہاں پر انسان کہے ہم نہیں کر سکتے, کر کے دکھا دیا, لبادہ بشریت میں نور پروردگار اور کر کے دکھا دیا. اب آئیے زین محترم, اب شہزادی 18 سال کی عمر تک ان کی بھی زندگی کے دو پہلو ہیں, ایک نورانی جمبا ہے اور ایک بشری جمبا ہے. جو نورانی جمبا ہے, جب ہم ان کی تعریف کرنا شروع کریں گے, قصیدے پڑھیں گے, نعرے لگائیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ثواب ہے, عبادت ہے, دنیا کو بتانا عظمت فاطمہ کیا ہے. لیکن انفسائز کہاں پر ہوگا؟ اس جنبہ بشری پر جس سے سیکھنا ہے کہ یہ حجت ہے اللہ کی. دو جنبے ہو گئے نا, ایک نورانی. اچھا چلے میں ایک تھوڑی سی اور مشکل آسان کر دوں. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. عزیز محترم ایک چھوٹی سی, اب دیکھیے گا, رسول خدا نے فرمایا مثل اہل بیتی کے مثل سفینۃ النوح من رکبہا نجا من تخلف عنہا غرقا. میرے اہل بیت کی مثل کشتی نوح کی سی ہے, جو اس پہ سوار ہوگا وہ نجات پائے گا, جو رکاوٹ نہیں کرے گا غرق ہو جائے گا. سب سے پہلی بات, زبان صادق سے نکلے ہوئے الفاظ. ہمارا یقین ہے کیا کہ یہ اٹل حقیقت ہوتی ہے, جو زبان سے الفاظ نکلے ہوئے ہو نا وہ کبھی چینج نہیں ہوتے. میں نے ایک جگہ مجلس سے پڑھا تھا کہ ایرانی تھا, اس نے کہا کہ آگا یہ نہ کہا کریں, اسے یوں پتہ چلتا ہے وہ پتہ چلتا ہے. میں نے کہا چھوڑو بھائی, یہ فضیلت کی بہت بڑی جو ہے نا وہ ایک پہلو ہے مولا علی کا. شب ہجرت رسول خدا نے کہا یا علی آج کی رات میرے بستر پر سو جائیے. ایک ہی سوال کیا, یا رسول اللہ آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں. فوراً سجدے میں گئے, سجدہ شکر کیا. دنیا کہتی ہے کہ انبیاء سے افضل سمجھتے ہو. حضرت اسماعیل سے جب کہا تھا نا انی ارا فی المنام انا اذبحک, کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں. کہ یا ابت افعل ما تؤمر, جو حکم ہوا انجام دو. سجدنی من الصابرین, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. جب قربانی کی بات آئی تو اللہ کا نبی جو ہے وہ اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہے کہ موت کو سامنے دے کے آپ کریے جو کرنا ہے, مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. وہ موت کو مصیبت سمجھ رہا ہے اور علی موت کو نعمت سمجھ کے شکر ادا کر رہا ہے. مولا کائنات نے شکر ادا کیا, سو گئے بستر پہ, ساری رات سوئے رہے, صبح اٹھے. جب اٹھ کے گئے تھے نا تو کسی نے سوال کیا تھا کہ یا علی آپ کو ڈر نہیں لگا تلواروں کی جھنکاروں میں سوئے ہوئے تھے, آپ کو ڈر نہیں لگا؟ میرے مولا نے کیا جملہ کہا تھا, کیسے ڈر کس بات کا, کہا کیا مطلب؟ کہا تمہیں یقین نہیں ہوگا, مجھے تو یقین تھا جب میرے نبی کی سچی زبان سے یہ نکلا تھا کہ یا علی آج کی رات میرے بستر پر سو جائیے, کل مکہ والوں کی امانتیں واپس کر کے مدینے آئیے گا, میں وہاں تمہارا انتظار کروں گا. کہا مجھے یقین تھا کہ آج کی رات کائنات کی کوئی طاقت علی کو موت نہیں دے سکتی. اتنا یقین ہے تو سنو. اب رسول خدا نے فرمایا مثل اہل بیت کے مثل سفینۃ النوح من رکبہا نجا من تخلف عنہا غرقا, میرے اہل بیت کی مثل کشتی نوح کی سی ہے, جو سوار ہوگا نجات پائے گا. زبان کہاں سے نکلی ہے؟ زبان صادق سے الفاظ نکلے ہیں, یہ دعا ہے. جو نجات پائے گا وہ کون ہوگا؟ جو سوار ہوگا. اور بد دعا کیا ہے؟ جو روح گردانی کرے گا وہ غرق ہو جائے گا. نجات کا فارمولا تو دے دیا فرقہ ناجیہ, تو بتا دیا کہ رسول خدا کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں. جو سوار ہوگا وہ نجات پائے گا, جو روح گردانی کرے گا وہ غرق ہو جائے گا. لیکن آگے بڑھ کر سوال کرتا ہوں اپنوں سے, اب دو طرح کے سوار ہو سکتے ہیں یا دو طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں؟ بہت بڑی کشتی ہے, قاسم پورٹ پہ کھڑی ہوئی ہے, خوبصورت کشتی ہے, لمبی چوڑی کشتی ہے, چمکتی دمکتی کشتی ہے, تیز رفتار کشتی ہے, کسی بہت بڑی کمپنی کی کشتی ہے جس کو دیکھ کر دل سے نکلتا ہے واہ کیا بات ہے. اب کشتی کھڑی ہوئی ہے, اس نے چلنا شروع کیا, اس کے ساتھ ایک مجمع جا رہا ہے, انہوں نے نعرے لگانے شروع کیے, کیا بات ہے اس کشتی کی خوبصورتی کی, کیا بات ہے اس کشتی کی عظمت کی, کیا بات ہے اس کشتی کی اونچائی کی, کیا بات ہے اس کشتی کے رنگ کی, کیا بات ہے. ہر انگ سے وہ شعر پڑھ رہے ہیں, وہ قصیدے پڑھ رہے ہیں, وہ نعرے لگا رہے ہیں. تو میرا سوال ہے, کیا یہ جو نعرے لگا رہے ہیں اور کشتی سے باہر جا رہے ہیں, کیا یہ کشتی کے سوار ہیں؟ کیا یہ ناجی ہیں؟ نہیں. یہ کون ہیں؟ اب تو بسوں کا سسٹم ختم ہو گیا. پرانے زمانے میں جب ہم کالج میں پڑھتے تھے اس زمانے کا مجھے آج بھی آتا, ہاکر ہوا کرتے تھے جو کھڑے ہو کر کہتے تھے دو سیٹیں بچی ہیں جلدی سے آ جاؤ. جو بھی سوار ہو کے چلا جاتا تھا وہ گنتی کرتا تھا, دو چار چھ, بعد میں جا کر کہتا تھا میں نے چھ پیسنجر بھیجے ہیں, اس کا مجھے کمیشن دو. ہاکر ہوا کرتا تھا, اس کو کمیشن دیا جاتا تھا. بس پر کنڈکٹر ہاتھ مارتا تھا, بس چل پڑتی تھی. کیا ہاکر اس بس کا سوار ہوتا تھا؟ نہیں. ہاکر کو کیا ملتا تھا؟ کمیشن کے پیسے, کہ اس نے 10 مسافر سوار کروا دیے, پیسے لے لو. سنیے گا میرے محترم بھائیوں, اب اہل بیت کی کشتی بڑی عظیم کشتی ہے، ایک قوم کھڑی ہو کر نعرے لگا رہی ہے، قصیدے پڑھ رہی ہے، واہ واہ کر رہی ہے، دنیا کو بتا رہی ہے، خطبہ خطبے دے رہے ہیں کہ کتنی پیاری کشتی ہے، کتنی عظیم کشتی ہے، کشتی نجات ہے، سوار ہو جاؤ، سوار ہو جاؤ۔ جو سوار ہوگا اس کا اسے کمیشن پاکٹ مل جائے گا، لیکن اگر یہ کھڑا رہا تو نجات نہیں پائے گا۔ نجات کب پائے گا؟ جب کشتی میں سوار ہوگا۔ اور کشتی میں سوار کی تعریف کیا ہے؟ کہ جب اس کی حرکات و سکنات اس کشتی کے محدودے میں محدود ہو جائیں، یعنی جب یہ شخص اپنے آپ کو اہل بیت کے کردار میں ڈھال لے، جب اس کی گفتار اہل بیت کی ہو، اس کا کردار اہل بیتی ہو، اس کا سونا اہل بیتی ہو، اس کا اٹھنا اہل بیتی ہو، اس کی دوستی اہل بیت جیسی ہو، اس کی دشمنی اہل بیت جیسی ہو، تو پھر ہوا سوار اور پھر ہوگا نجات پانے والا۔ اب آئیے عزیزان محترم، سوار بننا ہے، ان کے کردار کو لے کر اپنے کردار میں ڈھالنا ہے۔ اور یہاں پر بعض لوگ بحث کرتے ہیں، اگرچہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، کہتے ہیں جی آپ تشبیہ کیسے دے سکتے ہیں کہ یہ فلانا کردار فلانے کردار کی طرح، توہین کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں۔ او بندگان خدا، ہم تو زلجنائے امام حسین کی شبیہ بنا کے اسے دنیا کے سامنے چومتے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ فلاں کردار کو فلاں جیسا نہ کہو۔ لیو لائک علی، ڈائی لائک حسین کیا ہے؟ ڈٹ جا حسین کے انکار کی طرح کیا ہے؟ تم کہو کہ وہ یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان مارا گیا، اس کو تو مرد آباد کہو، اور آج کے یزید کو کیا کہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ جنبہ نورانی اپنی جگہ پر، لیکن جو جنبہ بشری ہے، ہاں یہ نہیں کہتے حسین ابن علی، وہ ایک ہی تھے کائنات میں، لیکن آج کا پیروکار حسینی تو ہے نا۔ حسینی بنو، حسینی فکر اپناؤ، حسین کی طرح ٹٹ جاؤ۔ ہماری کوشش ہونی نماز ان کی طرح ہو، روزہ ان کی طرح ہو۔ کیا فقط نماز اور روزہ ان کی طرح ہو؟ نماز اور روزہ ان کی طرح نہیں، دکان پر بیٹھ کر معاملات بھی ان کی طرح ہو، گھر میں بچوں سے برتاؤ بھی ان کی طرح ہو۔ آگے بڑھوں، اگر سیاست کرنی ہے تو سیاست بھی ان کی طرح ہو۔ 18 سال کا سن تھا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ، رسول خدا کے متعلق اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ تمہارے لیے رول ماڈل ہیں۔ کیا رسول خدا پوری کائنات کے لیے رول ماڈل ہو سکتے ہیں؟ کچھ مسائل ایسے ہیں جو مردوں سے مربوط ہے، کچھ مسائل ایسے ہیں جو خواتین سے مربوط ہیں۔ حتیٰ حج کرنے چلے جائیں، خواتین کا احرام الگ ہے، مردوں کا الگ ہے۔ وقوف عرفہ جو ہے نا، مردوں کے لیے الگ حکم ہے۔ حتیٰ مصطلفہ کا وقوف جو ہے وہ استراری مردوں کے لیے الگ، عورتوں کے لیے الگ۔ تو اگر خواتین اٹھ کر کھڑی ہو جائیں، کہیں کہ پروردگار یہ بتا کہ ہمارے لیے رسول خدا اس وقت نہ کیسے ہیں، تو کہا سنو، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو رسول میرا کہہ دے وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتا، میری وحی ہوتی ہے۔ رسول خدا نے آگے بڑھ کے فرمایا، تمہاری مشکل کو آسان کر دیتا ہوں، الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ تتمہ رسالت ہے، کمپلیشن آف پروفٹ ہڈ ہے، کہ یہ فاطمہ جو فاطمہ کرے وہ گویا کہ رسول خدا نے کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہاں سے پتا کیا چلا کہ شہزادی ہے رول ماڈل، شہزادی ہے پریکٹیکل ایگزامپل۔ تو پریکٹیکل ایگزامپل کون سے معاملے میں؟ فقط انفرادی نہیں، ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حجاب کو دیکھنا ہو تو شہزادی فاطمہ کو دیکھو۔ فضائل کے جو پہلو ہیں، فقط فضیلت نہیں بلکہ عملی طور پر، نمبر ون حجاب کے متعلق کیا ملتا ہے؟ میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ پڑھیے گا، نبینا صحابی آ کے دک الباب کرتا ہے، شہزادی دروازہ کھول کے دوڑ کے اندر چلی جاتی ہیں، اور رسول خدا نے کہا بیٹی فاطمہ یہ میرا صحابی نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ تو شہزادی فرماتی ہیں، عرض کیا بابا جان وہ نہیں دیکھ سکتا، میں تو دیکھ سکتی ہوں۔ گھر کے اندر شہزادی رول ماڈل ہے، کیسے؟ کنیز رکھی ہوئی ہے، ایک دن خود کام کرتی ہیں، ایک دن کنیز سے کام لیتی ہیں، یہ رول ماڈل ہے، دنیا کو بتایا۔ کیا یہ نہیں کیا جا سکتا؟ کیا جا سکتا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، انما نطعمکم لوجه اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ کردار فاطمہ ہے. بڑی مشکل سے مولا کائنات نے وہ جو تین روزے رکھے تھے کھانا تیار کیا ہے. پہلے ہی دن شام کا ٹائم, افطار کا وقت, اور جب افطار کا ٹائم ہے دق الباب ہوئی. من انت, کون؟ انا مسکین. یہ ہے رول ماڈل شہزادی فاطمہ. کون کہہ سکتا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا؟ ممکن, کیسے ممکن نہیں ہے. انہوں نے لبادہ بشریہ کر کے دکھایا تاکہ تم کر سکو. اپنی نیسیسٹی, ضرورت کی چیز, ایکسٹرا نہیں. ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں جو کھانا کھا لیا نا, بڑا احسان کرتے ہیں, بڑا احسان کرتے ہیں. جو بچ گیا کہتے پیک کر دو, کسی غریب کو دے دوں گا. او بھائی, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اپنا اٹھا کر دے دو, خود بھوکے آ جاؤ. اتنا تو کر سکتے ہو نا, کسی فقیر کو دیکھ لیا تو جہاں پر اپنے لیے آرڈر کیا کہو بھائی ایک نہیں دو, ایک مجھے دے دو, ایک اسے دے دو. اتنا تو کر سکتے ہو نا. نہیں, وہ جو ہے نا, وہ جو بچا ہوا ہے وہ بھی بڑا احسان ہوتا ہے. بلکہ بعض کو تو شرم آتی ہے, کہاں جی, بعض کہتے ہیں نہیں چلے کسی غریب کو دے دیں گے. چلے کم از کم وہ بھی اچھا کام کرتے ہیں. لیکن رول ماڈل ہمارے کون ہیں؟ اپنا کھانا اٹھا کر مسکین کو دے دیا. دوسرے دن دق الباب ہوئی. من انت, کون؟ کہا نا یتیم, کھانا اٹھا کر یتیم کو دے دیا. تیسرا دن آتا ہے. من انت, کون؟ انا اسیر, میں قیدی ہوں. تیسرے دن کھانا اٹھا کے قیدی کو دے دیا. اور پھر کیا کہا پروردگار نے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہاں پر تو خمس دینے کے لیے آتے ہیں, اگلے سال کہتے ہیں نہیں میں مولانا کو خمس دے. کیوں؟ پچھلے سال خمس دیا تھا, شکریہ نہیں ادا کیا میرا. بھائی, خمس تم پر واجب ہے, مولوی پریشان کر رہے ہو دیتے ہوئے. فقیر کو دیا تو دیکھتے ہیں کہ وہ شکریہ دے, کوئی دعائیں دے, تب جو ہے نا. رول ماڈل کون ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. بلکہ ایک بات عرض کرتا چلوں, ایک سوال ہے, علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور خود بھی پڑھ لیجئے, بڑا سمپل سا معاملہ ہے. عربی لٹریچر کے اندر کا کما کم, کا کے کنا, ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہننا, یہ صیغے ہیں. اگر کسی ایک کو مخاطب کرنا تو کا ہوگا. کتابک, دینک, بیتک, سیارتک, لباسک, اسمک, یہ ہے نا. تمہارا نام کیا ہے, تمہارا گھر کہاں ہے, تمہاری کتاب کیا ہے. کا مطلب ہوتا ہے ایک, واحد. کما دو کے لیے, کم تین, دو سے زیادہ, جمعہ کا صیغہ کم. اچھا, اب پہلے دن کون آیا ہے؟ ایک فقیر, انا مسکین, ایک. دوسرے دن دوسرا فقیر, یتیم. تیسرے دن اسیر. تینوں اکٹھے کب آئے ہیں؟ ایک ایک کر کے ہے نا, پہلے دن ایک آیا, دوسرے دن. اب اگر انہوں نے کہنا ہو تو کیا کہیں گے؟ انما نطعمک لوجہ اللہ, ہم نے تجھے کھانا کھلایا اللہ کی رضا کے لیے, ہمیں جزا نہیں چاہیے. لیکن کیا کہا خدا نے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ. تیسرے دن قرآن کی آیت نازل ہوئی, لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ خدا کا اور آئمہ کا معاملہ ہے. انہوں نے کہا نہیں تھا, ان کے دل میں تھا کہ ہم یہ کھانا کھلا رہے ہیں خدا کی رضا کے لیے, ہمیں کوئی شکریہ نہیں چاہیے, ہمیں کوئی جزا نہیں چاہیے. اب اللہ نے دنیا کو بتانے والے کے لیے کہ سنو, تمہارے اہل بیت وہ ہیں رسول کے جن کو تم مانتے ہو, جو تمہارے لیے رول ماڈل ہیں. وہ کون ہیں؟ کہ جو کہتے ہیں ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلایا, ان کے دل میں آیا, خدا نے قرآن کی آیت بنا دیا. جلدی سے آگے بڑھتا ہوں, یہ پھر انفرادی ہے. اجتماعی کیا ہے؟ خطبہ فدق کو پڑھ کے دیکھیے, پتا چلے کہ شہزادی کی عظمت کیا ہے اور شہزادی کا دفاع ولایت علی کیا ہے. ہمارے بزرگ کہا کرتے ہیں اور صحیح کہا کرتے ہیں, وہ خطیب اکبر تھے نا, ان کا انہوں نے ایک واقعہ سنایا, میں انہی کی روح کو اسال کرنے کے لیے نقل کرتا ہوں. کہا کہ دو طرح کے لوگ محلے میں, ایک انتہائی کنجوس, انتہائی مطلب جو ہے نا, وہ کبھی کسی کو کچھ نہ دینے والا, اور ہو سکتا ہے مال بھی اس کا کوئی جائز نہ ہو. کہ اس کے ہاں چوری ہو تو کیا ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اچھا ہوا, خوش ہوتے ہیں. لیکن اسی محلے میں ایک سخی رہتا ہو, جس کا ہاتھ کھلا ہو, جو کبھی کسی کو انکار نہ کرتا ہو, جس کا مال حلال کا ہو, کہا اگر اس کے یہاں چوری ہو جائے نا تو پورا محلہ کہتا ہے ان بدبختوں کو اس کے یہاں چوری نہیں کرنی چاہیے تھی. کیوں؟ ہم اسے جانتے ہیں, یہ آ کر اسے مانگ لیتے وہ دے دیتا. کہا کہ قیامت تک ہمیں دکھ اس بات کا ہے اور کبھی پیچھا نہیں چھوڑیں گے کہ تمہیں باغ فدق چھیننے کی ضرورت نہیں تھی, در زہرا پہ آ کے مانگ لیتے دے دیتی. لیکن کیوں گئی شہزادی؟ دنیا گواہی دے گی شہزادی کو باغ فدق کی ضرورت نہیں تھی. کیا امام نے لے لیا بعد میں جب کہا کہ مولا لے لو؟ عمر ابن عبدالعزیز نے بلکہ کہا تھا کہ کیا دینے آئے ہو؟ کہا باغ. کہا تم سمجھتے ہو کہ باغ کی ارزش اہمیت کتنی ہے؟ کہا کتنی ہے. کہا پوری حکومت بھی دو گو تو حق ادا نہیں کر سکتے. اب شہزادی اتنی چھوٹی عمر میں کس سوچ کے ساتھ گئی ہیں دنیا کو بتانے کے لیے کہ فاطمہ فقط جب محراب عبادت میں کھڑی ہوں تو ان کی پیشانی سے وہ نور نہیں نکلتا جو عرشیوں کے لیے سورج کا کام دیتا ہے, بلکہ شہزادی جب وقت پڑے تو ولایت کے دفاع کے لیے نبی کے ساتھ میدان مباہلہ میں گئی تھی, علی کے دفاع کے لیے مسجد میں آ کے کھڑی ہے. کردار ہے نا آج کی بچیوں کے لیے, یہ ملیکۃ العرب کی بیٹی ہیں. اور پھر قربان جاؤں شہزادی کی حکمت عملی پر, بعض دفعہ لوگ اوور سمارٹ ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ کیا کسی کو پتا, چپکے سے کام ڈال دیں گے. کہا یا علی ملنا چاہتے ہیں, بیمار ہیں دختر رسول. مولا گھر میں آئے, کہا شہزادی ملنا چاہتے ہیں. ہر عمل میں ایک رول ماڈل ہے. کہا یا علی گھر آپ کا گھر ہے, اختیار آپ کا اختیار ہے, میں آپ کی کنیز ہوں, میں آپ کی زوجہ ہوں, آپ کی حاکمیت میں ہوں, جو آپ کا فیصلہ ہو. دنیا والوں کو بتا بھی دیا کہ گھر کا جو مالک ہوتا ہے اس کا فیصلہ چلتا ہے, اگرچہ دختر رسول کیوں نہ ہو, لیکن وہ بھی تو علی ہے نا, وہ بھی تو جانتے ہیں نا. کہا شہزادی جب تک آپ اجازت نہیں دیں گی, اگرچہ گھر میرا گھر ہے لیکن میں علی بھی اجازت نہیں دوں گا. بس اس نے محترم, اب شہزادی نے ایک عمل ایسا کیا ہے, ایک عمل ایسا کیا ہے کہ قیامت تک کے لیے ہم پر احسان کر دیا, ہمارے سامنے چہرے روشن کر دیے. جائیے جا کر تاریخ میں پڑھ لیجئے, مجھے کیا ضرورت ہے یہاں سے بیٹھ کر نام لینے کی, کون تھا کون نہیں تھا, کون تھے کون نہیں تھے, کتابوں میں لکھا وہ پڑھ لیجئے. جب گئے نا شہزادی سے ملنے کے لیے, شہزادی بستر پر بیماری کی حالت میں لیٹی ہوئی تھی. آپ کو اور مجھے سب سے پہلا پیغام شہزادی نے کیا دیا تھا؟ انہوں نے سلام کیا ہے, شہزادی نے جواب سلام دیے بغیر منہ دوسری طرف کر لیا. بی بی اگر آپ نے ان کے سلام کا جواب نہیں دینا, ان کو گھر میں آنے کی اجازت کیوں دی ہے؟ شہزادی نے کہا کہ اگر میں نے ان کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دی تو ہو سکتا یہ کہیں کہ اگر مل لیتے تو معاملہ سیٹل ہو جاتا, علی نے ہمیں ملنے نہیں دیا. اتنا بھی خیال رکھا شہزادی نے, کہا نہیں آنے دو, پھر دنیا کو بتاؤں گی میرے دل میں ان کے لیے کیا ہے. اتنی عمر میں اتنی بصیرت, دشمن کی سازش کو پہچان کے لاجواب کر دیا شہزادی. اور پھر عزیزان محترم, شہزادی کا کردار جو رول ماڈل بنتا ہے, کسا کے نیچے رسول خدا آئے تھے, پروردگار نے تعارف کروایا تھا, کل بیان کر چکا ہوں. ایک سائل آتا ہے رسول خدا کے پاس مسجد میں, رسول خدا نے پوچھا کیا چاہیے؟ غریب ہوں مسکین ہوں, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. رسول خدا نے کہا کہ سلمان اسے فاطمہ کے در پہ لے جاؤ. سائل گیا شہزادی کے در پہ, پوچھا چچا سلمان کیا بات ہے؟ کہا رسول اللہ نے سائل بھیجا ہے اور کہا ہے کہ بیٹی فاطمہ کے گھر سے جا کر لے لو. شہزادی نے گھر میں دیکھا کچھ نہیں تھا, اندر گئیں, ردا ابا چادر شہزادی اٹھا کر لائیں، کہ سلمان یہ لو چادر جا کے بازار میں بیچ دو، جو کچھ ملے گا اسے دے دینا. اس نے وہ چادر لی سلمان نے اور لے کر بازار کی طرف چلا. راستے میں ایک یہودی کا گھر پڑتا تھا. یہودی نے محسوس کیا، دروازہ کھولا، دوڑتا ہوا باہر آیا، کہا سلمان رکو. سلمان رکا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا فاطمہ کی چادر بیچنے جا رہا ہوں. اس نے کہا یہ تھوڑی دیر کے لیے چادر مجھے ادھار دے سکتے ہو؟ کہا لے لو. اس نے چادر لی اور کمرے میں چلا گیا. گھر میں جا کے اس نے اپنی کتابیں کھولیں، کتابوں میں جو نشانیاں لکھی تھی، کبھی وہ پڑھتا تھا کبھی چادر کو دیکھتا تھا، کبھی وہ پڑھتا تھا کبھی چادر کو دیکھتا تھا. جب اس کو یقین ہو گیا تو باہر آیا، کہا سلمان اس کی قیمت کیا ہے؟ سلمان نے پیسے بتائے. اس نے کہا سلمان یہ لو پیسے. اس نے پیسے لیے. سلمان نے کہا یہ چادر لو. کہا چادر مجھے نہیں چاہیے، مجھے اپنے نبی کے پاس لے جاؤ. ایک مرتبہ سلمان لے کے مسجد میں آیا. جب مسجد میں آیا نا تو رسول خدا نے پوچھا ماجرا کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ وہ یہودی کہنے لگا سب سے پہلے تو مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. رسول خدا نے کلمہ پڑھا دیا. ایک مرتبہ کہتا ہے یا نبی اللہ، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے نبی آخر الزمان کی بیٹی کی چادر بازار میں بکنے کے لیے آئے گی. میں نے پڑھ رکھا تھا کہ ایک دن مدینے میں ایسے آئے گا نبی کی بیٹی کی چادر بکنے کے لیے آئے گی. کہ آج سلمان چادر بیچنے جا رہا تھا، میں نے وہ چادر لی. جب میں نے جا کر میچ کیا، دیکھا تو پتا چلا کہ یہی وہ چادر ہے جس نے بازار میں بکنے کے لیے آنا تھا. مجھے کلمہ پڑھا دیا، میں مسلمان ہو گیا. عزاداروں سنو گے، ایک مرتبہ سلمان نے کہا اب تو مسلمان ہو گیا، یہ چادر تیری ہے. کہا سلمان جب یہودی تھا چادر تو میں نے تب بھی نہیں لی تھی، اب تو مسلمان ہو گیا ہوں، چادر بھی تیری، جا کے شہزادی کو دے دے، پیسے بھی لے لے. اجرکم اللہ، سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے. میں نے آج جلدی نہیں کرنی، میں نے آج تیز نہیں جانا، میں نے آہستہ آہستہ دو چار مصیبت کے جملے پڑھنے ہیں. آج تین جمادی الثانی ہے، آج روز شہادت حضرت زہرا ہے. آج کے دن شہزادی بیماری کی حالت میں اٹھی، شہزادی تیار ہوئی، شہزادی نے حسنین کو غسل دیا، شہزادی نے کھانا تیار کیا. مولا علی دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے کہ آج شہزادی بڑے دنوں کے بعد اٹھی ہے، بڑے دنوں کے بعد سرحال ہے. عزاداروں ایک مرتبہ شہزادی نے حسنین سے کہا کہ مسجد میں چلے جاؤ، نانا کی قبر میں بیٹھ کے میرے لیے دعا کرو. اب شہزادی اپنے حجرے میں جا کے کہا یا علی میری چند ایک وصیتیں سن لیجیے. سنو گے عزاداروں، شہزادی نے علی کو وصیتیں کی، میں نے کل بھی پڑھا تھا، یا علی آدھی رات کو رات کی تاریکی میں خود اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دینا، یا علی خود مجھے کفن پہنانا، یا علی آدھی رات کو میرا جنازہ اٹھانا، یا علی میری قبر کا نشان مٹا دینا، یا علی جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے میرے جنازے میں شرکت نہ کریں. اللہ اکبر، وصیتیں کر دی. جب وصیتیں کر چکے نا، کہا یا علی میرے بیٹے حسن کو بھیجئے گا. امام حسن آئے، کہا بیٹا حسن وصیتیں کرتی ہوں، میری اولاد کا خیال کرنا، تم میرے بڑے بیٹے ہو. عزاداروں ایک مرتبہ کہا کہ زینب کو بھیجو. شہزادی زینب آئی، چھوٹا سن ہے شہزادی زینب کا، بلایا شہزادی آئی، کہا بیٹی زینب تجھے کچھ وصیتیں کرنا ہے. کہا اماں بتاؤ کیا وصیت ہے؟ کہا سب سے پہلی وصیت تو یہ ہے، وہ صندوق پڑا ہوا ہے اس میں چار کفن پڑے ہیں، پانچ کفن جنت سے آئے تھے، ایک کفن میں نے تیرے بابا کو اپنے بابا کے لیے دے دیا، وہ استعمال ہو گیا، ابھی چار کفن پڑے ہیں. کہا ابھی تمہارے بابا آ کر تم سے کفن مانگیں گے، اس میں سے نکال کر میرا کفن اپنے بابا کو دے دینا. کہا دو کفن تو یہ ہو گئے. کہا تیسرا کفن علی ابن ابی طالب کا ہوگا، بیٹا حسن آئے گا، تیرا بھائی آئے گا، کہے گا بہن زینب ماں کی صندوق سے کفن دے دو. تو سنو،
بابا علی کے لیے تیسرا کفن دے دینا. اور ایک مرتبہ کہا اور ہاں سنو زینب, ایک دن حسین سید و شہداء آئیں گے اور آ کر تجھ سے کہے گا کہ مجھے بھیا حسن کے لیے کفن دے دو, وہ کفن لے کے چلا جائے گا. اور ہاں تھوڑی دیر کے بعد حسین واپس آئے گا اور تم سے پانچواں کفن مانگے گا اور وہ بھی لے کے چلا جائے گا. ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا کہ اماں اماں یہ پانچواں کفن کس کے لیے ہوگا اور حسین کا کفن کہاں ہوگا؟ کہا سنو وہ پانچواں کفن میرے بیٹے حسن کے لیے ہوگا جس کا جنازہ واپس آئے گا, جس کے جنازے پہ تیر مارے جائیں گے. کہا اماں پھر حسین کا کفن کہاں ہوگا؟ کہا وہ جنت سے آیا ہی نہیں تھا.
اللہ اکبر, اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ.
بے گور و کفن حسین کا, حسین کا کفن جنت سے آیا ہی نہیں تھا. سنو گے میری شہزادی زہرا نے زینب کو قریب بلا کے کچھ کان میں کہا تھا اور ایسی ہی وصیت علی نے زینب کو کی تھی. آخری وقت پہ شہزادی زینب کو بلایا, سب کھڑے تھے, کان میں کچھ کہا, کان میں کچھ کہا, کسی نے نہیں سنا. بھائی حسین کہتے ہیں کہا بہن زینب بابا نے کیا کہا؟ شہزادی چپ رہی. بار بار حسین نے پوچھا, شہزادی چپ رہی. عصر عاشور مولا حسین آئے خیمے میں اور آ کر کہا بہن زینب وہ پرانا کرتا نکال کے دو. شہزادی زینب نے کرتا دیا, حسین نے کرتا پہنا. جب جانے لگے نا اور کہا یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ علیکن منی السلام, میرا آخری سلام ہو. شہزادی زینب کہتی ہے بھیا حسین یہ آخری سلام ہے؟ کہا اس کے بعد نہیں آؤ گے. کہا پھر سنو سنو. کہا کیا بات ہے؟ کہا بھیا یاد ہے آپ نے مجھ سے پوچھا کہ جب میں نے کہا تھا کہ میرے مولا نے کیا کہا ہے میرے کان میں, آپ نے مجھ سے پوچھا کہ بہن زینب بتاؤ کیا کہا تھا؟ میں نے نہیں بتا. کہا پھر بیٹھ جاؤ زمین پر. حسین زمین پہ بیٹھے. کہا سنو بابا علی نے کہا تھا زینب جب حسین آخری وداع کرنے آئے تو پھر زینب نہیں علی بن کے میری طرف سے حسین کی گردن کا بوسہ لینا. عزادارو اتنا سننا تھا. حسین نے کہا بہن زینب اپنے ہاتھ آگے کرو. کہا کیا بات ہے؟ کہا مجھے بھی ماں زہرا نے وصیت کی تھی کہ زینب کے ہاتھ کے بوسے لینا, اس میں رسیاں ڈالی جائیں.
اجرکم اللہ, سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے. آج تین جمادی ثانی ہے. بس عزادارو شہزادی کی شہادت ہوئی, انا للہ و انا الیہ راجعون. شہادت ہو گئی شہزادی کی اور وصیت کے مطابق. ہاں ایک روایت پڑھتا جاؤں, روایت پڑھتا جاؤں. جب شہزادی کی شہادت ہوئی نا تو مولا کائنات نے کہا بچوں خبردار بلند آواز سے نہیں رونا. اور روایت کہتی ہے یہ اسے کہتے ہیں آستین. کہتے ہیں کہ آستین منہ میں لے کے رو رہے تھے بچے کی آواز باہر نہ جائے, آہستہ سے رو رہے تھے. بچوں کو منع کیا رونا نہیں ہے. اور خود کیا ہوا ہے, جب پانی ڈالتے ہوئے ہاتھ ہٹایا تو علی کی چیخ نکلی. کہا یا علی ابھی آپ نے ہمیں منع کیا تھا, آپ نے بچوں کو منع کیا تھا, اب آپ خود رو رہے ہیں, آپ آہستہ روئیے لوگوں کو پتہ چل جائے گا. کہا علی کیسے نہ روئے, مجھے پتہ نہیں تھا کہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. بس عزادارو مولا نے شہزادی کا جنازہ تیار کیا, کفن دیا, جنازہ تیار ہو گیا. جنازہ تیار کر کے رکھا ہے. مولا نے کہا بچوں اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. زینب ام کلثوم آگے بڑھی, اپنی ماں کو گلے سے لگایا, بیان کیا, خدا حافظی کی, الوداع کیا. لیکن عزادارو حسین باہر کھڑے ہیں, حسن برابر میں کھڑے ہیں. مولا علی نے کہا بچوں آخری دیدار ہے ماں کا, کر لو.
میرے مولا حسین اندر نہیں آئے. مولا علی نے کہا بیٹا حسین آج کے بعد ماں کی زیارت نہیں ملے گی, آخری ودا ہے. میرے مولا حسین نے سر کو جھکائے ہوئے کہا بابا اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا, جب تک ماں نہ بلائے میں نہیں جاؤں گا. عزاداروں میرے مولا حسین آئے شہزادی کے قریب, کہا زہرا تیرا بیٹا حسین ہے, جب تک نہیں بلاؤ گی نہیں آئے گا. ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے اور شہزادی زہرا کے بازو نکلے, کہا میرے بیٹے میں نے تجھے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے, میری جان میرے سینے پہ لگ جا, میرا آخری ودا ہے, پھر تو کربلا میں آؤں گی, تیرا سر میری گود میں ہوگا اور تجھے ذبح کیا جائے گا. حسین آگے بڑھے, اپنے آپ کو اپنی ماں پہ گرایا, کہرام مچا. اللہ نے کہا جبرائیل جلدی سے جا اور جا کے علی سے کہ حسنین کو جدا کر دے, ملائکہ میں کہرام مچا ہوا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بس ایک دو جملے کہنا چاہتا ہوں تاکہ حق ادا ہو جائے. جب تک گریز نہیں لگاتے نا مجلس ختم نہیں ہوتی. آج کی رات تابوت خواتین میں اٹھاتے ہیں نا ہم لوگ, ہم مردوں میں نہیں لے کے آتے. زہرا کا تابوت ہے جس کا جنازہ رات کی تاریکی میں نکلا تھا, آج پوری دنیا میں تابوت برآمد ہوتا ہے. ایام فاطمیہ کی مجلسیں ہوتی ہیں آدھی رات کو, یا علی میں آپ کی مظلومیت پہ قربان وصیت ہی آدھی رات کو, آدھی رات کو جنازہ اٹھا ہے, رسول کی بیٹی کا جنازہ اٹھا ہے آدھی رات کو. عزادار و جنازہ اٹھا ہے علی نے, حسن و حسین نے اور چند ایک لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے. تھوڑی دور جنازہ گیا تو مولا کائنات کے کانوں میں کسی کے قدموں کی آہٹ آئی ہے. میرے مولا نے پوچھا بیٹا حسن کون ہے, کہا بابا بابا بہن زینب رات کی تاریکی میں چادر کی لپیٹ میں با حجاب مدینے کے اندر ماں کے جنازے کے ساتھ آ رہی ہے. بس اتنا سننا تھا. علی نے کہا جنازہ ماں کا رکھو اور بیٹا حسن جلدی سے واپس جاؤ, زینب کو گھر چھوڑ کے آؤ. علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی, رات کی تاریکی اندھیرا ہو, ماں کا جنازہ ہو, زینب چادر میں لپٹی ہوئی ہو, وہ گھر سے باہر نکلے, میں کہوں گا یا علی آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی, ہائے سید سجاد, ہائے کوفے کا بازار, ہائے شرابی کا دربار, ہائے زینب مکنہ چادر. اسی لیے تو سید سجاد نے کہا تھا اے کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا, میں اپنی پھپھیوں کو بے مکنہ چادر بازاروں درباروں میں نہ دیکھ.